بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرذين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العلي العظيم. صلوات سورة فاتحة درخواست گئی سید اعجاز حسین جعفری، بیگم نواز حسن، کنیز فاطمہ اور سید احمد علی کے دیگر مرحومین کے لیے، اپنے تمام مرحومین کے لیے، تمام شہداء کے لیے الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات علی محمد وعلی محمد. دین بے شک کے خدا کے نزدیک صرف اسلام ہے. اسلام کے علاوہ جس بھی دین کو پیش کیا جائے گا، وَمَنْ يَعْتِ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کی بارگاہ میں روز قیامت لے کے آئے گا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا. بہت سے لوگ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 کو پیش کر دیتے ہیں کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو بھی اہل ایمان میں سے اپنے دین پہ ایمان رکھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، ترجمہ اس طرح سے پیش کرتے ہیں، وہ لوگ یا یہودی ہو جاتے ہیں یا عیسائی ہو جاتے ہیں یا صابئی ہو جاتے ہیں تو اللہ کے نزدیک ان کا اجر محفوظ ہے. لیکن آیت کے آخر میں ہے کہ ان تمام میں سے اہل ایمان، یہودی، نصارہ، صابئی، سب میں سے من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ سب کے سب اللہ کے نزدیک ہر طرح کے عذاب سے محفوظ ہیں. حتیٰ ایمان والوں میں سے بھی جو ایمان لاتے ہیں، توجہ، ایمان والوں میں سے بھی جو ایمان لاتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. تو معلوم یہ ہوا بہت سے لوگ اسلام میں رہتے ہوئے، ایمان میں رہتے ہوئے پوری طرح سے مومن نہیں ہوتے ہیں. وہ کون سا ایمان ہے جس کو قبول کرنا شرط؟ توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ؟ وہ کون سا ایمان ہے جسے قبول کرنا شرط ہے؟ معصوم فرماتے ہیں جب تک کہ ہماری ولایت کا اقرار نہ کیا ہو، جب تک کہ اہل بیت کو نہ مانا جائے کبھی بھی دین مکمل نہیں ہوتا، دین مکمل ہی اہل بیت پہ ایمان کے ساتھ ہوتا۔ دین صرف اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اسلام مکمل ہی نہیں ہوتا، اور مکمل ہوا الیوم اکملت لکم دینکم، اعلان غدیر پہ مکمل ہوا۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام نے کہا نا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، تو فوراً آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا۔ دین مکمل ہی ہوتا ہے اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کے ساتھ۔ عزیزان گرامی، اس ولایت کا رکھنا بہت اہم ہے۔ پیغمبر کی سیرت کو بھی سمجھیں تو اہل بیت علیہ السلام سے سمجھیں، وہ سمجھائیں گے رسول خدا کون ہے۔ میں نے کل ایک بحث کو شروع کیا تھا، اسی کو ادامہ دیتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ دین کی اگر اس شجرے کو دیکھا جائے، اس پودے کو دیکھا جائے دین کے، تو اس کی جڑیں اصول دین ہیں، شاخیں فروع دین ہیں، اور پھل اخلاق ہے۔ اگر اخلاقیات دین کو سمجھ لیں ہم لوگ تو پھر دین مکمل ہوگا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اصول اور فروع کی طرف توجہ رکھتے ہیں لیکن اخلاقیات کو بھول جاتے ہیں۔ بلکہ آج بہت سے مغربی جو مصنف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر دینی انسٹیٹیوشن میں پڑھنے والوں کو دیکھا جائے تو ان کے پاس اخلاق کی کمی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سب سے بڑی جو نشانی بن گئے ہیں وہ داعش بن گئے، جن کے پاس اخلاق نامی چیز ہی نہیں ہے۔ اور آج سب سے بڑے جو مکرو چہرے نظر آ رہے ہیں وہ داعش کے نظر آ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، سب سے بڑی علامت یہ سیماہم فی وجوہ من اثر السجود، اگر مومنوں کو پہچاننا ہے تو ان کے چہروں سے پہچانو، اور اگر حقیقی دین کو پہچاننا ہے تو جتنے بھی اسلام کے اندر نمائندگان ہیں سب کے علماء کو ایک صف میں کھڑا کر دو۔ پتہ نہیں بات کو پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں۔ سارے علماء کو اس صف میں کھڑا کر دو۔ اگر اہل بیت کے ماننے والوں کے چہرے بتائیں کہ یہ دین کے ماننے والے ہیں تو پھر اس دین پہ آ جاؤ، اور اگر بعض داعش کے چہروں کو دیکھنے کے بعد خود احساس ہو کہ ان کے چہرے بتا رہے ہیں یہ پیغمبر کے ماننے والے نہیں۔ عزیزان گرامی، دین ایک ایسی ضابطہ اخلاق کا نام ہے، ضابطہ حیات کا نام ہے، جہاں جب تک اخلاق نہ ہو۔ میں نے ایک بحث کو شروع کیا، اس کو میں ایک نئے زاویے سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ صلاۃ پڑھیں گے، عزیزان گرامی، ایک نئے پہلو کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کل کہا تھا ایتھکس کی ایک بحث پوری دنیا میں آج مطرح ہے، آج اس کو پیش کیا جا رہا ہے ایتھکس کی بحثوں کو، اور ہر چیز کے کچھ نہ کچھ آداب ہیں، جسے آپ اردو میں آداب کہیں گے۔ اخلاق عربی میں کہا جاتا ہے اور اردو میں کہتے ہیں آداب۔ اسلام نام ہی آداب کا ہے، اسلام نام ہے آداب کا۔ مجمع کی سارے کی توجہ میرے ساتھ رہے گی۔ اسلام نام ہے آداب کا، تجارت کے بھی آداب ہیں۔ آئے ذرا پیغمبر کی زبانی سنتے ہیں کہ آپ نے اول اسلام میں کیا کہا کہ تجارت کے یا بزنس کے کیا اصول ہیں، کیا آداب ہیں، پیش کروں آپ کے سامنے؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ تین بنیادی آداب ہیں تجارت کے، بزنس کے تین، تھری ایتھکس فور بزنس، تین بنیادی اخلاق ہیں، آداب ہیں بزنس کے تجارت کے۔ آئے ذرا اس کو سنیے گا۔ پیغمبر فرماتے ہیں پہلا ادب یہ ہے، پہلا اخلاقی فریضہ یہ ہے، اگر کوئی مسلمان بزنس کرنا چاہے، تجارت کرنا چاہے، ٹھیلا لگانا بھی بزنس ہے، فیکٹری بنانا، گودام رکھنا، یہ بھی بزنس ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نہیں وہ بڑا بزنس مین ہے، اس پہ سارے قانون ہیں، مجھ پہ کچھ نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ قانون سارے متشرعین کے لیے، سارے مکلفین کے لیے، ہر مومن جو اپنے آپ کو پیغمبر کا پیروکار کہے گا اس کے لیے قانون ہے۔ چاہے کوئی اپنے آپ کو عالم کہے، کوئی طالب علم کہے، کوئی جاہل کہے، پیغمبر کہتے ہیں سب کے لیے قانون ہے اور سب کے لیے برابر کا قانون ہے۔ تو اب توجہ ہے، پہلا قانون یہ ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ لکھنا پڑھنا سیکھو، اگر تجارت کرنا چاہتے ہو تو لکھنا پڑھنا سیکھو۔ جملہ میں بحث کر گیا ہوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں پہلا اصول یہ ہے کہ لکھنا پڑھنا سیکھو، جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا وہ تجارت نہ کرے۔ دوسرا اصول پیغمبر فرماتے ہیں کہ فقہ کا علم ضرور حاصل کرو، فقہی احکام کو ضرور سیکھو۔ کیوں؟ اگر تجارت کرنا چاہتے ہو حرام حلال سیکھو، معلوم ہونا چاہیے کون سا جائز ہے کیا ناجائز ہے، یہ سارے اصول سیکھو۔ کہا یا رسول خدا، تیسرا پیغمبر نے کہا کہ حساب کتاب سیکھو، جسے آپ کہتے ہیں اکاؤنٹس، تجارت کے لیے بنیادی اکاؤنٹس آتے ہوں، باقی اکاؤنٹنٹ کرے گا لیکن بنیادی حساب کتاب آتا ہو۔ توجہ ہے مجمع کی، اب تک تو سب سن رہے ہیں۔ تو پیغمبر نے تین اصول دیے ہیں۔ پہلا پیغمبر نے سارے صحابہ سے کہا کہ لکھنا پڑھنا ضرور سیکھو، فقہی احکام ضرور سیکھو اور حساب کتاب ضرور رکھو. جب پیغمبر صحابہ سے کہہ رہے تھے کہ لکھنا پڑھنا سیکھو، تو کسی نے پیغمبر سے پلٹ کے نہیں کہا؟ بہت سے پہنچ گئے، بہت سے بھی نہیں پہنچے. پیغمبر سارے صحابہ سے کہہ رہے ہیں لکھنا پڑھنا ضرور سیکھنا، تو کسی نے پلٹ کے پیغمبر سے نہیں کہا؟ آپ نے ساری زندگی تجارت کی ہے، ہمیں پڑھنے لکھنے کی ترغیب دلا رہے ہیں، آپ نے کیوں نہیں سیکھا؟ توجہ ہے نا دلانے کے رام. تو پیغمبر نے سب کو حکم دیا صحابہ کو کہ دیکھو تجارت کے آداب ہیں، پہلا لکھنا پڑھنا ضرور سیکھو. تو عزیزان کرامی، جو خود لکھنا پڑھنا معاذ اللہ نہ جانتے وہ دوسروں کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ عزیزان کرامی، ایک جملے کو پیش کر دو. یہاں پہ معصوم سے پوچھا گیا، کہا کہ مولا یہ آدمی آپ سے کس زبان میں بات کر رہا تھا؟ کہا یہ افغانستان سے آئی، اپنی زبان میں بات کر رہا تھا. اب وہ دری رہی ہوگی، پشتو رہی ہوگی، یا اور کوئی زبان رہی ہوگی. کہا مولا آپ جب افغانستان گئے نہیں، ان کی زبان کہاں سے سیکھی؟ مولا نے کہا کہ سن، ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے. ایک کنکری مولا نے اٹھائی، اپنے دہن پہ رکھی، لو آب دہن لگایا، کہ اس کو اپنے منہ میں رکھ لے، کوئی گھبرا کے نہ سنے. تو اس نے فوراً دہن پہ رکھا، گننا شروع کیا. سارے پوچھنے لگے کیا گن رہا ہے، 70 تک کیوں گنا؟ کہا کہ مولا کے لو آب دہن کا اثر یہ ہے کہ 70 زبانیں مجھے ازبر ہو گئے. کہ 70 زبانیں مجھے ازبر. عزیزان گرامی، کیسے ہو سکتا ہے جب وسیع ایسے ہوں، جس کے نائب 12 ایسے ہوں، وہ نبی کیسے ہوں گے؟ اب عزیزان گرامی، بہت سے افراد نہ جانے کس کس سے سیکھ رہے ہیں سیرت رسول خدا کو، کہ مقام رسول خدا کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں. اب وہ اسی لیے بعض کا کہتے تھے نبی ہم جیسے، کیوں؟ کیونکہ نہ جانے کس سے سیکھا ہے. اس زیادہ تو وضاحت نہیں کر سکتا ہوں آپ کے سامنے. تو عزیزان گرامی، اس لیے اہل بیت علیہ السلام سے سیکھیں، ان سے سمجھیں کہ نبی کیسے ہے. تو پیغمبر اسلام نے کچھ اصول دیے. یہاں پہ ایک اور کتاب کا نام ہے اوالی اللیالی فی فضائل مولا الموالی، تمام مولاؤں کے مولا کے فضائل. اصفہان کی ایک بہت بڑی مشتہدہ گزری ہیں، سیدزادی تھیں، اور تاریخ کے اندر بہت کم ایسا ہوا کہ ایک عالمہ اس درجہ اجتہاد پہ پہنچ جائے. تو یہ سیدزادی ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے، بے انتہا کتابیں ہیں. انہوں نے مولا کے فضائل میں کتاب لکھی ہے جو مجتہدہ بنی تھی، انتقال ہو گیا ان کا، ان کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں، سننا چاہیں گے؟ تو انہوں نے کتاب لکھی اوالی اللیالی فی فضائل مولا الموالی. اب جناب امیر علیہ السلام سے متعلق کہا کہ ایک یونان کا طبیب تھا، اس نے پیغمبر سے متعلق سنا کہ کوئی نبی ہے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور مکہ کی سرزمین پہ رہتے ہیں، بہت سے لوگ انہیں مجنون کہنے لگے ہیں، اور وہ ہجرت کر کے مدینے آ گئے. اب وہ یونان سے چلا مدینے آیا کہ میں رسول خدا سے ملوں معاذ اللہ، اور ان کا علاج کر دوں کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. غور سے سنیے گا، روایت کا پیش کر رہا ہوں ذمہ داری سے. تو اب وہ آیا، یونان سے چلتا ہوا آیا، جب پہنچا کہا بھائی مجھے محمد نامی آدمی سے ملنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں ان سے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. مجھے لوگوں نے بتایا کہ وہ معاذ اللہ مجنون ہے، تو میں علاج کے لیے آیا ہوں. جیسے پہنچا تو لوگوں نے کہا نہیں ان کا وصال ہو گیا. اچھا اگر ان کا وصال ہو گیا تو ان کی کوئی جگہ پہ آیا ہوگا، اس سے ملوا دو، میں اس کو دیکھ کے اندازہ لگا لوں گا. نہیں پہنچا پایا بات، جو ان کی جگہ پہ آئے نا میں اسے دیکھ کے اندازہ لگا لوں گا کہ نبی کیسے رہے ہوں گے. جب وسیع ایسا ہے تو نبی کیسا رہا ہوگا. تو جناب سلمان نے سن لیا، کہا آؤ میرے ساتھ آؤ، میں بتاتا ہوں ان کی جگہ پہ کون ہے. تو وہ فوراً بات پکڑ کے لے کے آئے، کہا کون؟ کہا کہ یہ سامنے دیکھ رہے ہو، ان کا نام ہے علی ابن ابی طالب. بس میں آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں یہ جملے. تو اب وہ ایک مرتبہ مولا کو بہت غور سے دیکھنے لگا. آپ دیکھا نا پرانے زمانے میں طبیب نباز ہوا کرتے تھے، نبض دیکھا کرتے تھے، اور کچھ اتنے حاذق حکیم سے چہرہ دیکھتے تھے اور کہنے لگتے تھے کہ یہ ایسا بیمار ہوگا ویسا بیمار ہوگا. اب وہ اپنے طور پہ کہ میں نبض بھی نہیں پکڑوں گا، چہرہ دیکھوں گا اور بتانا شروع کروں گا. مولا کو دیکھنا شروع کیا، محسوس ہوتا ہے آپ کی آنکھوں سے آپ جاگتے رہتے ہیں. توجہ توجہ. کہ آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ آپ جاگتے رہتے ہیں. میرے مولا دیکھیں جب تک میں مکمل نہ کروں تب تک کوئی نتیجہ نہ لیجیے گا. تو جب اس نے دیکھا نا تو کہا کہ آپ جاگتے رہتے ہیں, آپ کی آنکھیں بے انتہا سرخ ہیں, یہ جاگنے کی علامت ہے. مولا دیکھ کے مسکرانے لگے. مولا نے کہا اچھا اور کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی ٹانگیں بھی بہت کمزور ہیں, محسوس ہوتا ہے کہ آپ کھانا نہیں کھاتے, بہت کم کوئی دو روٹی کا ٹکڑا لے لیا کرتے ہیں. تو مولا نے کہا اچھا اور باؤس کرائے. مولا نے کہا اچھا اس کا کیا؟ کہا کہ آپ کی بس ٹانگوں کے لیے کہوں گا کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا, وزن نہ اٹھائیے گا. اور سو سنیے کیسے جانے کے دامے. اس نے کہا اس کا علاج نہیں ہو سکتا, آپ اتنے کمزور ہیں کہ آپ کی ٹانگیں وزن نہیں اٹھا سکتے, وزن نہ اٹھائیے گا. مولا نے کہا اور اچھا آنکھوں کا؟ کہا میرے پاس ایک کچھ قطرے ہیں آنکھوں میں ڈال لیجئے گا یا کچھ دوا ہے پی لیجئے گا, یہ آپ کی آنکھوں کی سرخی ختم ہو جائے گی اور آپ کو نیند آنے لگے گی. مولا نے کہا اچھا یہ علاج سے پہلے بتا کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو اور خراب کر دے؟ کہاں ایک زہر ہے, اگر کوئی بھی ایک قطرہ پی لے گا تو مر جائے گا. مولا نے کہا دیکھا. تو اس نے وہ شیشے نکالے کہا اس میں وہ زہر ہے. مولا نے کہا مجھے دے. ہاتھ میں لیا اور مولا نے گھبرا کے نہ سنیے گا, مولا نے لبوں پہ رکھا اور وہ زہر پینا شروع کیا. اب ایک مرتبہ مولا نے کہا ذرا آنکھوں کو دیکھنا شروع کر. وہ گھبرانے لگا, کہا کہ مسلمانوں کا ملک ہے, یہ مسلمانوں کا پیشوا, کہیں ایسا نہ ہو کوئی مجھے گرفتار کر لے. بھاگنے کی جگہ تلاش کر رہا تھا. مولا نے کہا نہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, پہلے آنکھوں کو دیکھ. آنکھوں کو دیکھنا شروع کیا. مولا نے کہا کیا محسوس کر رہا؟ کہا آپ کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں. مولا نے کہا اب ذرا دیکھ یہ ایک ستون نظر آ رہا ہے؟ ستون. کہا ہاں. مولا نے کہا یہ جو عمارت ہے نا یہ اس ایک ستون پہ کھڑی ہے. گھبرا کے سن رہے ہیں؟ مولا نے کہا یہ عمارت اس ایک ستون پہ کھڑی ہے, اب ذرا دیکھ. تو کہتا میری پنڈلیاں کمزور ہیں. مولا نے ستون کو اٹھایا, وہ فوراً دور ہٹا کہ یہ عمارت گر نہ جائے. میرے مولا نے کہا اب ذرا دوبارہ دیکھ میری پنڈلیوں کو. کہا کہ پنڈلیاں ویسی ہیں, بازوؤں کی طاقت کا اندازہ میں نہیں لگا پا رہا. مولا نے کہا سن میں مظہر العجائب ہوں. سمجھو مجمع کی توجہ. مولا نے کہا سن میں مظہر العجائب ہوں, میں رسول خدا کا وصی ہوں, جب وصی ایسا ہے تو نبی کیسا؟ کہ پیغمبر پہ شک نہ کرنا. توجہ ہے جانے کی راہ میں. تو مولا نے کہا خبردار اپنا پیغمبر سے علاج کروا, ان کے علاج کے لیے مت آ. جو طبیب نفوس ہے, حبیب قلوب ہے ان کا. عزیزان گرامی مصیبت یہ ہوئی عالم اسلام کی, بہت سے ملا امت کی اصلاح کرتے کرتے پیغمبر کی اصلاح کرنے لگا ہے, اگر اس بات کو پہنچا پایا. تو اب انہوں نے کسی نے اپنا کوئی ٹائٹل رکھ لیا, کسی نے کوئی ٹائٹل رکھ لیا. تو اب یہ عزیزان گرامی اگر سمجھنا ہے دین و شریعت کو تو آل محمد کے ماننے والوں سے سمجھو. عزیزان گرامی میں چند علماء کے نام لینا چاہتا ہوں جنہوں نے بڑی زحمتیں کی. ایک عبداللہ سید جعفر مرتضی عاملی, جنہوں نے 35 جلدوں پہ سیرت النبی لکھی ہے, الصحیح من سیرت النبی الاعظم, نبی اعظم کی صحیح سیرت 35 جلدوں میں. شیخ نجاح تائی ہیں جنہوں نے 35 جلدوں پہ سیرت نبی لکھی ہے. عزیزان گرامی جتنی بحثوں کو اگر آپ نے سمجھنا ہے, دیکھنا ہے, اخلاق اور آداب پیغمبر کو سمجھنا ہے تو پھر آئمہ اہل بیت علیہ السلام سے سمجھیں, وہ سمجھائیں گے کہ پیغمبر اسلام نے کیا آداب دیے ہیں. میں نے یہ ایک پہلو پیش کیا ہے, میں دوسرے پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگوں کی توجہ میرے ساتھ رہے گی, کہ پیغمبر کی زندگی کے مختلف زاویے. کہ دین اگر ہے, شریعت ہے, تو یہ شریعت محمدی ہے, دین رسول خدا اس کے مستقبل ہیں, اس کو مکمل کرنے والے ہیں, ضابطہ حیات پیغمبر رہنے والے ہیں. تو پیغمبر اسلام اس ہستی کا نام ہے کہ جنہوں نے یہ دین اور شریعت, یہ قرآن سب کچھ اس دنیا کو دیا ہے. آل محمد بھی رسول خدا کی آل ہے, آل محمد پیغمبر کی آل ہے. اب جملے کو پیش کروں. عزیزان گرامی جب چھٹے امام سے کسی نے کہا نا کہ مولا پوری دنیا کے پاس علم ہے, مولا نے کہا کس نے دیا یہ علم؟ سارے عالم اسلام کو علم کس نے دیا؟ کہا مدینہ تو علم نے. کہا کون ہے مدینہ تو علم؟ کہا رسول خدا. کہا رسول خدا نے سارے صحابہ کو, تابعین کو, تبا تابعین کو, سب مسلمانوں کو علم دیا کیونکہ وہ بہترین نبی تھے. تو کیا بہترین باپ نہیں تھے؟
क्या बेहतरीन नाना नहीं थे? कि अगर मिसाली नबी थे तो मिसाली बाप भी थे, मिसाली नाना भी थे। पता नहीं बात क्या पहुंचा पाया हूं या नहीं।
कहा वो फिर आले मोहम्मद, उनको तुम क्यों समझते हो कि उनके पास इल्म नहीं होगा? अहलुल बैत अदरा बे माफिल बैत, घर वाले बेहतर जानते हैं घर में क्या है। अल्लाह ने गिरामी, आज सबसे बड़ा आलम इस्लाम में जो जुल्म है वो आले मोहम्मद के साथ जुल्म है कि लोग उनसे दीन को नहीं लेते, उनसे समझना नहीं चाहते। आए जरा मैं उस जावी को पेश करना चाह रहा हूं, ये सारी तमहीद बांध के, कि एक पहलू तिजारत के आदाब पैगंबर ने बताए हैं, अब कुछ जंग से मुतालिक आदाब पेश करना चाहता हूं। आने से पहले मुहर्रम से चंद दिन पहले मैं ज़ियारत से आया था तो एक वहां पे बहुत बड़ा टेलीविजन का प्रोग्राम किया गया कि आदाब जंग इस्लाम की रूह से। अब बहुत से वहां पे वो कहते हैं कि नहीं, इस्लाम के अंदर तो दाइश है जो सबके गले काट रहे हैं। मैंने कहा नहीं, आदाब हम बताएंगे आपको कि पैगंबर ने क्या आदाब बताए हैं जंग के। सुनना चाहेंगे? आए जरा पैगंबर की पहली जंग से कुछ आदाब जंग पेश करना चाहता हूं। पैगंबर ने क्या फरमाया, जंग के क्या उसूल हैं। आज ये सारी बहसें बात की बहसें कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होने चाहिए नहीं होने चाहिए, एटम बम हो ना हो, ये सारे असलहे, ये सारे बारूद क्यों, ये क्यों जायज नहीं है। जब इमाम मासूम से अगर पूछा जाए कि मौला इमाम के मानने वाले इतने फुकहा आप कहते हैं ये सब हराम है, क्यों हराम है, मौला क्यों नहीं रख सकते? डिटेरेंट के तौर पे दूसरे को डराने और खौफ के लिए ठीक समझ में आता है, लेकिन बनाए इसलिए जाएं कि लोगों को तबाह कर दिया जाए, शहर के शहर मिटा दिए जाएं, का जायज नहीं, क्यों? का क्योंकि जंग जब एक फर्द से है तो उस एक फर्द की सजा पूरे शहर को नहीं दी जा सकती। इस्लाम का उसूल ये, पता नहीं वादे है या नहीं, अगर जंग फर्द से हो तो पूरे शहर को सजा नहीं दी जाती है। अज़ीज़ाने गिरामी, पैगंबर ने उसूल दिए, बद्र की जंग होने वाली है, पैगंबर ने पहला जुमला कहा, सुन लो या अली, मेरी तरफ से सारे सहाबा को ऐलान कर दीजिए कि जब हम जाएंगे जंग होने वाली होगी तो दुश्मनों की फसलों को भी आग नहीं लगा सकते, उनकी खेती को आग नहीं लगा सकते, दरख्तों को काट नहीं सकते। कहा या रसूल खुदा, दुश्मन के सहाबा कहने लगे या रसूल खुदा ये दुश्मन को खेती है, दुश्मनों की खेती है, दुश्मनों के दरख्त हैं। कहा नहीं, खेती खुदा की है, ये पौधे ये फल ये दरख्त ये खुदा के लगाए दुश्मन ने हो, उन्हें सजा देने की गरज से पौधों को नहीं जलाया जा सकता। अल्लाह अकबर, ये रहमत लिल आलमीन है, आलमीन के लिए रहमत है। पता नहीं मैं वादे कर पा रहा हूं या नहीं। तो पहला उसूल का खेती को आग नहीं लगा सकते, दरख्तों को काट नहीं सकते, किसी चीज को आग नहीं लगा सकते। का या रसूल अल्लाह, ये पहला उसूल। का दूसरा उसूल सुनेंगे दिलाने का, दूसरा उसूल का, अगर दुश्मन अपने जानवर को भी छोड़ जाए तो आग मत लगाना, दुश्मन के जानवर को भी काटना मत, आग मत लगाना। का या रसूल अल्लाह, दुश्मन का जानवर है। का नहीं, खुदा की मखलूक है, उसके कब्जे में है, मखलूक खुदा, उस जानवर को काट नहीं सकते, आग नहीं लगा सकते। कह या रसूल खुदा, तीसरा हुक्म। का तीसरा हुक्म यह है, जब दुश्मन गिर जाए मर जाए तुम्हारे हाथों तो लाशे को पामाल मत करना, क्या मुसला मत करना। क्या करते थे वो, लाशों के टुकड़े कर देते थे उस जमाने में। क्या लाशों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, उनके लाशों के टुकड़े मत करना, मुसला मत करना। आजा काट दिए जाते थे, आंखें निकाल देते थे, नाक काटते थे, कान काटते थे, इसे कहते थे मुसला करना। क्या दुश्मन का भी मुसला करना हराम है। क्या या रसूल खुदा, वो हमारे साथ ऐसा ही करते हैं, हमारे शहदा के साथ ऐसा किया। पैगंबर ने कहा वो उनका किरदार है, इस्लाम के उसूल कुछ और है। पता नहीं मैं पहुंचा पा रहा हूं या नहीं। का इस्लाम की उसूल जवाबित कुछ और है। का ये चार उस तीन उसूल हो गए। कहा कि या रसूल खुदा, और का याद रखो, जो जंग में हमला करे, जो हमला करे उसे मारना, जो भागे उसे भागने देना। कहा या रसूल खुदा, लड़ने आया था अब भाग रहा है। कहा अब तो भाग रहा है ना, अगर भाग रहा भागने दो, शायद काबिले हिदायत हो। पता नहीं पहुंचा पा रहा हूं या नहीं। मैं पेश करूंगा आखिर में मौला का जुमला पेश करूंगा इंशाल्लाह, लेकिन चंद उसूल सुन लीजिए। क्या जो भागे उसे भागने देना। क्या या रसूल खुदा, और उसूल का याद रखो, जब तक कोई हमला ना करे तुम आगे बढ़ के उसे कत्ल मत कर देना, क्योंकि उसकी दुश्मनी तब साबित होती है जब वो हमला करे। पता नहीं मैं पहुंचा पा रहा हूं या नहीं पहुंचा पा रहा। क्या मौला, और या रसूल खुदा, और हुक्म क्या। का याद रखो, जब किसी शहर में दाखिल हो तो मस्तूरात को, बूढ़ों को, बच्चों को हाथ मत लगाना,
کہا یا رسول خدا یہ دشمن کے بوڑھے ہیں، دشمن کی مسورات ہیں، دشمن کے بچے ہیں. کہا نہیں، یہ مخلوق کے خدا ہیں، انہیں اذیت نہیں دے سکتے. توجہ نمج میں کہ میرے صاحب، کہا مسورات کو، بوڑھوں کو، بچوں کو اذیت نہیں دے سکتے. کہا یا رسول خدا باقی جو ہم جنگی قیدی بنائیں، کہا اگر ان میں کوئی پڑھا لکھا ہو تمہیں پڑھنا لکھنا سکھا دے تو اسے آزاد کر دینا، اور اگر پھر بھی کوئی عداوت رکھتا ہو تو اس کو اس وقت میں حکم بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے جس میں اسلام قبول کرنے کا جذبہ ہو اسے قبول کر لینا. آئیے ذرا عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جناب امیر علیہ السلام نہج البلاغہ میں ہیں. میں جنگ کا نمونہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں مولا کی. میرا آپ نے دیکھ لیا، میں مسلسل سارا دن مجالس پڑھتا رہا ہوں، باہر رہا ہوں، نہ سینہ ساتھ دینا نہ گرا، لیکن یہ جملے میں خون جگر لگا کے پیش کروں گا. آپ حضرات کی سماعتوں کی غرض سے اور آپ کی محبت کی وجہ سے یہ جملے پیش کر رہا ہوں کہ نہج البلاغہ ہے، کلام امیر المؤمنین ہے، علی کا کلام. امیر المؤمنین کا، امام کا کلام ہے. امام کا کلام ہر کلام کا امام ہوتا ہے، بات واضح ہو رہی ہے؟ امام کا کلام، امام الکلام، کلام الامام، امام کا کلام الامام، امام الکلام. مولا کا اپنا فرمان ہے نہج البلاغہ میں کہ امام کا کلام سارے کلاموں کا امام ہوتا. اب جناب محمد حنفی نے سوال کیا مولا سے، کہ بابا جنگ میں جا رہے ہیں، میدان جنگ میں کہاں پاؤں گا آپ کو؟ تو مولا نے فرمایا کہ بیٹا محمد حنفیہ جہاں چھوڑ کے جاؤ گے وہیں پاؤ گے، جہاں چھوڑ کے جاؤ گے وہیں پاؤ گے. نہ میں دشمن کے پیچھے جاتا ہوں، نہ میں دشمن سے پیچھے جاتا ہوں، جہاں کھڑا ہوتا ہوں زمین میں گڑ جاتا ہوں، جس کی موت آتی ہے خود بخود میرے سامنے آ جاتا. کہ بیٹا تلوار ہاتھ میں ہوتی ہے، جو سامنے آتا ہے میں فیصلہ کرتا ہوں پیشانی کو دیکھ کے، اگر اس کی نسل میں ایک مومن نظر آئے میں بھاگنے دیتا ہوں، اور اگر پیشانی دیکھ کے میں اس کے ظلم میں دیکھوں کہ کوئی مومن نہیں تو میں یا دو ٹکڑے کر دیتا ہوں یا سر اڑا دیتا ہوں. مولا نے کچھ اصول بتائے، کہا کہ دیکھو میں جہاں پہ ہوں وہیں پہ گڑ جاتا. کہا بیٹا محمد حنفیہ تین اصول جنگ کے مجھ سے یاد کر لو. عزیزان گرامی، آئمہ نے کہا ہے کہ جنگ کے پہلے اصول یاد رکھو، صاحب الزمان بھی انہی شرائط پہ بیعت لیں گے، انہی شرائط پہ بیعت لیں گے جن شرائط پہ پیغمبر نے بیعت لی تھی. شرائط بدلیں گی نہیں، وہی شرائط ہوں گی. کیوں؟ اولنا محمد، تو شرائط وہی رہیں گی جو پیغمبر نے دی ہیں. امیر المومنین نے اسی طرح سے، سارے آئمہ ویسے عمل کرتے رہے، تو امام زمانہ اسی انداز سے سارے اصول و ضوابط رکھیں گے. جو جو بیعت کر رہا ہے، جو فوج کے اندر آئے گا وہ ان اصول و ضوابط کو پوری طرح سے اپنائے گا، پھر میری فوج کا سپاہی بن سکتا ہے. تو امام اسی پہ بیعت لیں گے. خبردار، کبھی بھی مستورات کی بے حرمتی نہ کرنا. خبردار، کسی بچے کو تماچا نہ مارنا، کسی بزرگ کی احانت نہ کرنا. تو اصول وہی ہوں گے جو پیغمبر دے گئے. توجہ ہے اب تک مجمع کی میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی، مولا نے تین اصول بتائے ہیں، اور یہ اس لیے کہ کیونکہ آخر زمانے کے اندر جب آئنسٹائن سے پوچھا گیا تھا نا، اب یہ جملہ روک کے کہہ رہا ہوں کہ آئنسٹائن سے پوچھا کہ تیسری جنگ عظیم کیسی ہوگی. دو جنگ عظیمیں ہو چکی ہیں، ورلڈ وار ون اور ٹو، کہ تیسری کیسی ہوگی. کہ تیسری میں نہیں بتا سکتا، لیکن چوتھی بتا سکتا ہوں. چوتھی جنگ عظیم بتا سکتا ہوں، تیسری نہیں بتا سکتا. کہ کیوں؟ کہ تیسری جنگ عظیم میں انسان خود ساری انسانیت تباہ کر دے گا، سیولائزیشن تباہ ہو جائے گی، جتنی ترقی کی ہے یہ سب تباہ کر دے گا انسان. اور کہا چوتھی جنگ عظیم دوبارہ تلواروں سے ہوگی، دوبارہ عصا سے، لاٹھیوں سے ہوگی، کا پتھروں سے ہوگی، کا سب کچھ پلٹ جائے گا. یہ آئنسٹائن نے کہا تھا اب سے 50-60 سال پہلے. عزیزان گرامی، تب امام نے اس وقت کہا تھا. ہمارے بہت سے لوگ امام کے فرمان پہ تعجب کر لیتے ہیں، آئنسٹائن کہے تو مان لیتے ہیں.
قاضی دان کرام غور سے سنیں گے، کوئی بھی سائنسدان ہو آئمہ کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے، توجہ ہے نا دان کرام؟ کبھی بھی انسان ترقی کرتے ہوئے اتنا زیادہ انٹلیکچوئل نہ بن جائے کہ امام علیہ السلام کے فرمان کو شکی نگاہ سے دیکھے، سائنسدان کی بات تو مان لے، بات کچھ میں کہہ گیا ہوں انشاءاللہ، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو عزیز دانِ گرامی، اب یہ دور آئے گا جو میں پیش کر رہا ہوں، مولانا نے کیا اصول بتائے ہیں جنگ کے، وہ اصول پیش کر رہا ہوں، اور یہی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تک کے لیے۔ وقت ہی سے گزر رہا ہے میرا، تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ عزیز دانِ گرامی، تو امام علیہ السلام انہی شرائط پہ جن پہ پیغمبر نے بیعت لی تھی، جن پہ امیر المومنین نے بیعت لی ہے، انہی اصولوں پہ بیعت لیں گے، وہی شرائط ہوں گی، اور مولا نے تین شرائط بتائی ہیں، وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنگ کے اصول شرائط کیا ہیں اور بیعت کے لیے مولا نے کیا کچھ کہا ہے، میں اس کو پیش کرتا ہوں۔ ایک پہلی بات یاد رکھیں کہ آئمہ نے تاکید کی ہے اپنے بچوں کو تیر اندازی ضرور سکھاؤ۔ آج واحد دنیا کے اندر یہودی ایک قوم ہے جو ابھی تک اپنے بچوں کو تیر اندازی اور تیراکی ضرور سکھاتے ہیں۔ کیوں؟ تیراکی انسان کے پورے جسم کی ورزش ہے، اور تیر اندازی انسان کو توجہ اور تمرکز سکھاتی ہے، فوکس کرنا، جیسے آپ لوگ کہتے ہیں نا انگلش میں فوکس کرنا، تمرکز انسان کو پورا حاصل ہوتا ہے۔ آئمہ نے اس وقت تاکید کی تھی، ہماری چیزیں ہیں، لیکن آج ہر اسرائیلی اپنے بچے کو اور یہودی اپنے بچے کو یہ سکھاتا ہے کہ نہیں، تیر اندازی ضرور سیکھو، تیراکی ضرور سیکھو۔ تو اور تیسری گھڑ سواری ہے جس کی آئمہ نے تاکید کی ہے کہ یہ تین چیزیں، البتہ گھڑ سواری کی بہت سے لوگوں نے توجیحات کی ہیں کہ یعنی سواری ضرور آنی چاہیے، چاہے کار چلانا جانتا ہو، کچھ نہ کچھ انسان جانتا ہو۔ توجہ ہے مجھ میں کہ میرے ساتھ؟ اب تک تو تمرکز ہے نا سب لوگوں کا میرے ساتھ۔ تو عزیزان گرامی، یہ اصول ہیں، تمرکز آتا ہے تیر اندازی سے، تمرکز آتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ انسان جب تیر اندازی سیکھتا ہے تو تمرکز، اس کو فوکس کرنا آتا ہے، مجھے کہاں پہ توجہ رکھنی ہے۔ کیوں؟ ٹارگٹ دور ہوتا ہے، دائرے بنے ہوتے ہیں۔ اور ہمیشہ تمام اجداد پیغمبر سے، جناب ہاشم سے دیکھیں، جناب سارے آئمہ علیہ السلام، یہاں تک کہ امام باقر علیہ السلام ضعیف العمر ہو گئے تھے، اور ہشام نے ایک مرتبہ سوال کیا، کہا کہ سامنے ٹارگٹ ہے مولا، ذرا تیر مار کے دکھائیے۔ مولا نے تیر کمان میں رکھا، اور جب وہ بار بار کہتا رہا، پہلے منع کرتے رہا کہ نہیں کرنا چاہتا، جب اس نے زور دیا تو امام نے تیر کو کمان میں رکھا، اور جیسے ہی تیر چلایا تو ہر آدمی دیکھ رہا تھا، اور جہاں پہ وہ جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہاں پہ جا کے تیر لگا۔ امام نے دوسرا تیر اٹھایا، وہ پہلے تیر کی پشت میں جا کے پیوست ہوا۔ امام نے تیسرا تیر اٹھایا، وہ دوسرے تیر کی پشت میں جا کے پیوست ہوا۔ امام نے 9 تیر چلائے، ایک کے بعد ایک چلتے رہے۔ اس نے کہا یبنا رسول اللہ رک جائیے۔ امام نے کہا خبردار، ہم تیر میں خطا نہیں کرتے کیونکہ معصوم ہیں۔ کہ تیر اگر چھوٹ جاتا تو لوگ کہتے ہیں خطا ہے، ہم خطا نہیں کرتے۔ اللہ جانے کی رامی، تو وہ تین اصول میں ساری تمہید باندھ کے پیش کر رہا ہوں۔ مولا کہتے ہیں جنگ کے تین اصول ہیں، لڑنے کے تین اصول ہیں، دوسروں کا لحاظ کرنے کے تین اصول ہیں، لڑنے کے تین اصول پیش کر رہا ہوں۔ حضرت محمد حنفیہ سے کہا، امیر المومنین نے کہا، بیٹا نظر پہلے نہیں آخری فرد پہ رکھنا۔ اللہ اکبر، اب سنیں گے سارے، جی لگا سنیں گے، سب کے سب سنیں گے۔ اللہ جانے کی رامی، مولا نے کہا پہلے نہیں آخری فرد پہ نظر رکھنا۔ کہا بابا کیوں؟ کہ اگر پہلے فرد پہ نظر ہوگی تو سب سے غافل رہو گے، اور اگر آخری فرد پہ نگاہ ہوگی تو سب نظر آ رہے ہوں گے۔ کہ میں آخر تک ہر فرد کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کون کون کس انداز سے تیر چلا رہا ہے۔ کہ آخری فرد تک نظر رکھنا۔ کہ بابا دوسرا اصول کیا ہے؟ کہ بیٹا جب زمین پہ کھڑے ہو تو دانتوں کو بھیج لینا، دانت بھیج لینا۔ کہ جو جبڑا کھلا ہوا ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا، پتہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں کہ نہیں، جنگ میں مسلسل وار ہو رہے ہوتے ہیں۔ کہ جبڑے کو مضبوطی سے بند رکھنا۔ کہ تیسرے، کہ اپنے دونوں قدم زمین پہ رکھنا، اور آگے پیچھے مت ہونا، جہاں قدم رکھو دونوں مساوی ہوں، محاذات کے ساتھ زمین پہ رکھے وہیں پہ کھڑے ہو جانا۔ کہ جب انسان کی نگاہ ہوگی تو انسان کے جنگ کے اصول یہ ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ جنگ کے نہیں زندگی کے اصول ہیں۔ ہمارے مولا زندگی کے اصول بتا کے گئے ہیں، کہ آخر تک دیکھتے رہنا کون کون دوست ہے کون کون دشمن۔ کہ خبردار، دوستوں کو جانے مت دینا، دشمنوں کو آنے مت دینا۔ زندگی میں کبھی ایک دوست کو بھی کھونا مت، اگر چلا جائے تو خود جا کے منا لینا۔ پتہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں۔ اللہ نے گرامی، مولا اصول ایسے دے کے گئے ہیں کہ ہمیشہ کام آئیں گے، آخری فرد تک ہمیشہ نگاہ رکھو۔ لوگ سننا چاہ رہے ہیں؟ کا پہلا اصول یہ کہ آخری فرد تک نگاہ ہو، آخری فرد تک ہمیشہ نگاہ رکھو. عزیزان گرامی، یعنی کیا مطلب؟ انسان دور اندیش ہونا چاہیے، بصیرت انسان کے پاس ہونی چاہیے. اتقوا فراست المؤمن بأنه لأنه ينظر بنور الله، مؤمن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور نور الہی سے دیکھتا ہے. عزیزان گرامی، آج سب سے بڑی آپ کے لیے جو کوشش ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ آج پاکستان میں آپ دوست شناس ہو اور دشمن شناس ہو، اپنے دوستوں کو بھی پہچانیں اور اپنے دشمنوں کو بھی پہچانیں. کون کون دوست ہے اور کون کون دوست کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں میں واضح کر پایا ہوں یا نہیں، اور کون کون دشمن ہے حقیقی معنی میں، اور کون کون دشمن نہیں ہے صرف شور مچا رہا ہے اس کو راضی کیا جا سکتا ہے. عزیزان گرامی، میں چاہوں تو بھی دوبارہ ایک جنگ کو پیش کروں آپ کے سامنے، لیکن جو جملے آ رہے ہیں میں ان کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اور آخر میں آخری پانچ منٹ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ ایک مولا کی جنگ سے متعلق جملے پیش کروں گا، خاص طور سے نوجوانوں کے لیے. یہ چند جملے سن لیجیے میرے، یہ میرا پیغام ہے تمام اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ خاص طور سے یہ اصول اپنے زندگی میں بنا کے رکھیں. بصیرت اتنی ہونی چاہیے مومن میں، اتنی بصیرت ہونی چاہیے کہ جب کسی سے ملے تو اس کے میل ملاقات سے اندازہ لگا سکے یہ اپنا ہے یا بیگانہ، اور اگر پہچان لے یہ اپنا ہے تو چاہے کتنا بھی بڑا، کتنی بھی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے اسے راضی کرنے کے لیے اسے ہمیشہ راضی رکھو، اسے ناراض نہ کرو. اور اگر بیگانہ ہے تو ایک ہاتھ کا فاصلہ رکھ کے اس کے ساتھ چلتے رہو، یاد بھی رہے کہ یہ اپنا نہیں ہے. لیکن کب اپنا بن سکتا ہے، کب وہ اپنا بن سکتا ہے؟ اس موقع کے آڑ میں مسلسل اس کے ساتھ مدارات کرتے رہو، اخلاق سے، رواداری سے پیش آتے رہو. پتہ نہیں میں اس بات کو پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. رواداری بہت بڑا اصول ہے، یہ ایک کہ مومن کی بصیرت کیسی ہوتی ہے. جب کہا نا کسی نے کہ یا علی آپ کے ماننے والے بہت ہیں، یا چھٹے امام علیہ السلام سے کہا یا مولا آپ کے بہت ماننے والے ہیں، مولا نے کہا کیسے اندازہ لگا؟ کہا اتنے حاجی ہیں، حج پہ اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں. مولا نے کہا شور مچانے والے زیادہ ہیں، حاجی بہت کم ہیں، اس سال اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ شور مچانے والے زیادہ ہیں، حاجی بہت کم ہیں. کہنے مولا یہ سب کے سب حاجی ہیں جو احرام باندھ کے آتا ہے. مولا نے کہا اچھا ذرا میری دو انگلیوں کے درمیان میں دیکھو، اصول کافی کی روایت ہے پھر بھی لوگ تعجب کرتے ہیں آئمہ علیہ السلام کی یہ ولایت ہے. امام نے کہا میری دو انگلیوں کے درمیان میں دیکھو، دیکھنا شروع کیا، کہا فرزند رسول یہ تو پوری مسجد الحرام جانوروں سے بھری ہے. مولا نے ہاتھ ہٹائے، مولا نے کہا اب دیکھو، کہا سب کے سب انسان ہیں. مولا نے کہا اس وقت کتنے انسان نظر آ رہے تھے؟ کہا بہت کم، کہا بس وہی حاجی جن میں انسانیت نہ ہو وہ حاجی کیسے ہو سکتے. بات واضح کر پا رہا ہوں یا نہیں کر پا رہا ہوں؟ اسلام نام ہے انسانیت کا، اسلام نام ہے اخلاق کا، آداب کا. جب تک آداب نہ ہو وہ حسینی کیسے بن سکتا؟ حسین کے لیے تو بارگاہ میں پہنچنے کے لیے جب تک ادب عرض ادب نہ کر لو اندر نہیں جا سکتے، حسین کی بارگاہ میں نہیں جا سکتے جب تک سلام نہ کر لیں. اللہ نے گرامی ادب و آداب، آج اگر ہمارے نوجوان ماں باپ کا ادب کرنا نہ جانتے ہو، احترام کرنا نہ جانتے ہو، احترام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اس کے زینے ہیں نا، اللہ کے بعد نبی ہیں، امام ہیں، اس کے بعد سارے درجات ہیں، مرجع ہیں، ہر حال عالم ہیں، لیکن ماں باپ، ماں باپ کا ادب و احترام آج معاشرے میں کرنا پایا جاتا ہو. چند جملے سن لیجیے آج میرے سے. اگر ماں باپ کا ادب و احترام کرنا نہ جانتا ہو وہ بارگاہ سید الشہداء کے اندر ویسا موفق نہیں ہو سکتا جیسا چاہتا ہے جب تک ادب احترام نہ کرتا ہو. ایک بہت بڑے عارف تھے، ان کے پاس ایک عالم، ایک آدمی گیا کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، دعا پوری نہیں ہو رہی ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. کہا اپنے ماں باپ کو راضی کر لو. کہا دونوں کا انتقال ہو چکا ہے. کہا دونوں ناراض گئے ہوں گے؟ کہا ہاں ناراض گئے ہیں. کہا قبروں پہ جاؤ، اتنا ان کے لیے قرآن پڑھو، اتنا صدقہ دو کہ راضی ہو جائے. وہ خود کہتا ہے کہ میں ایک مہینے تک صبح و شام ماں باپ کے لیے صرف اور صرف فاتحہ پڑھتا تھا، خواب میں باپ کو دیکھا، ہم تیرے سے راضی ہو گئے. اللہ نے گرامی آداب اخلاق سب سے بنیادی جو اسلام کا مقصد ہے، دین آداب کا نام ہے. عزیزان گرامی، کون کون ہستیاں آئیں ذرا پیش کرنا چاہ رہا ہوں. جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں جب جائیں گے نا زیارت کے لیے، تو جناب ابراہیم مجاب کا روضہ نظر آئے گا. جناب ابراہیم مجاب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی چوتھی نسل میں، حضرت باب الحوائج موسیٰ بن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام. میں نے بھی جنگ کا بھی وعدہ کیا ہے اور وقت ہی سے گزر رہا ہے. یہ جملہ سن لیجئے، بلکہ اس کو میں مصاحب میں انشاءاللہ تکمیل کر دوں گا کہ حضرت ابراہیم مجاب کس ہستی کا نام. جب ان کی بارگاہ میں جائیں نا جناب سید الشہداء کی، تو آپ کو چار نسلوں سے جا کے مل جاتے ہیں ساتویں امام سے. جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں ان کو جگہ ملی ہے اور زری ہے ان کی بھی، سید الشہداء کے قدموں میں ان کی الگ سے زری بنی ہوئی ہے. جب جائیں گے آپ زیارت، جو جا چکے ہیں وہ دیکھ چکے ہیں، جو جائیں گے انشاءاللہ سب کے سب زیارت کریں گے. نام ہے ابراہیم مجاب. مجاب کہتے ہیں جس کو جواب آتا ہو، جواب آتا ہو. کس کا جواب آتا ہو؟ کس کی بارگاہ میں ہیں؟ علماء کہتے ہیں، فقہا بڑے بڑے علماء آتے تھے، کہا یہ جب بھی زری پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تو زری سے آواز آتی تھی وعلیکم السلام. پریشان ہو کے تو نہیں سن رہے؟ ذریعہ مقدس سے سید الشہداء کی آواز آتی تھی وعلیکم السلام. کسی کا اتنا مقام ہو کہ سید الشہداء اس کی خاطر اپنا اعجاز دکھائے؟ جواب تو دیتے ہیں، اگر کسی کا شک ہے تو وہ زیارت پہ نہ جائے. اگر کسی کو شک ہے نا کہ سید الشہداء جواب نہیں دیتے ہیں، تو وہ زیارت پہ نہ جائے. جس کو یقین ہے کہ جواب آتا ہے، بس وہی زیارت پہ جائے. زیارت پہ جواب آتا، لیکن ہم نہیں سنتے اپنے گناہوں کی وجہ سے. لیکن جناب ابراہیم مجاب کا جواب صرف وہ نہیں سنتے تھے، جو موجود ہوتا تھا وہ زری سے آواز سنتا تھا. بڑے بڑے علماء موجود تھے، انہوں نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، زری پہ ہاتھ رکھے کہا، آواز آئی، پریشان ہو گئے، سب نے زیارت چھوڑ دی. کہ یہ واقعی جواب آیا؟ کہ دوبارہ کہو. کہ آپ کو تعجب ہو رہا ہے؟ آپ کو حسین پہ یقین نہیں ہے؟ یعنی حسین پہ یقین ہے، ہمیں اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا کہ آپ کو جواب آیا. دوبارہ سلام کریں. پھر انہوں نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، سب نے سنا، ذریعہ مقدس سے جواب آیا وعلیکم السلام. جب جواب سنا، میں انشاءاللہ جنگ کل پیش کروں کیونکہ وقت نہیں رہا، جب جواب آیا نا تو سب نے پوچھا کہ کیوں جواب آتا ہے؟ سننا چاہیں گے کیوں جواب آتا ہے؟ خاص طور سے نوجوانوں کے لیے اپنے پیش کر رہا ہوں. کیوں جواب آتا ہے؟ اسلام نام ہے آداب کا، دین شریعت آداب کا نام ہے. میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں کربلا سے باہر ایک بستی میں رہتا ہوں، 10 کلومیٹر زیادہ فاصلہ ہے. میرے پاس ایک گدھا تھا، اس پہ بوڑھا ہو چکا تھا میرا گدھا بھی، میں اس پہ ایک شب جمعہ اپنی ماں کو سوار کر کے لاتا تھا اور ایک شب جمعہ اپنے باپ کو لے کے آتا تھا. اپنے ماں باپ کو سید الشہداء کی زیارت کے لیے شب جمعہ ملاتا تھا. کہا ایک شب جمعہ میرے والد کی باری تھی، میں نے والد کو بٹھا دیا، والدہ رونے لگی. کہا والدہ میری بہت زیادہ، ان کی بینائی کمزور ہو گئی تھی اور ٹانگوں سے اپاہج تھی، بہت ضعیف العمر تھی. کہا مجھ سے رو کے کہنے لگی، بیٹا آج شب جمعہ ہے، مجھے لے جا. اب والدہ سے کہا کہ مادر گرامی، گزشتہ ہفتے آپ کی باری تھی، آئندہ ہفتے آپ کی باری ہے، یہ ہفتہ میرے والد. کہا بیٹا اگر میں اگلے ہفتے تک نہ رہی، اگر مر گئی تو کیا ہوگا؟ مجھے اس ہفتے زیارت کرا دے. کہا میں فوراً والد کے پاس گیا کہ والدہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ اس ہفتے رک جائیں، والدہ کو زیارت کرنے دیں. کہا اور اگر اگلے ہفتے تک میں زندہ نہ رہا؟ دونوں ضعیف العمر تھے. کہا اگلے ہفتے اگر میں زندہ نہ رہا تو میری زیارت چھوٹ جائے گی. کہا بیٹا جیسا بھی ہو مجھے زیارت کروا دے. کہا جب والد رونے لگے تو اب میرا بھی دل پسیجنے لگا کہ اب میرے والد بھی رو رہے ہیں، والدہ کے پاس گیا وہ بھی رونے لگے. کہا نہیں بیٹا مجھے زیارت کروا دے. کہا میں بہت پریشان ہوا، متذبذب ہوا کہ میرے سواری جو تھی اس میں طاقت نہیں تھی کہ دو سواروں کو لے جا سکے. کہا میں والدہ کے پاس آیا، کہا کہ اگر آپ صبر کر لیں میں آپ کو رات میں لے جاؤں گا. کہا نہیں مجھے ابھی جانا ہے. اب آپ نے دیکھا نا کہ بعض اوقات جب بہت زیادہ بزرگ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی برداشت کم ہو جاتی ہے. تو کہا نہیں بیٹا مجھے ابھی جانا ہے. کہا میں نے اپنی کمر پہ کپڑا باندھا، والدہ سے کہا کہ میں آپ کو اپنی کمر پہ پشت پہ کپڑے میں باندھ کے سوار کر لیتا. کہا میں نے والدہ کو پشت پہ سوار کیا، کپڑے میں باندھا اور سوار کر لیا. کہا میں سواری لے کے چلنے لگا، کچھ ہی دور چلا تھا، 2-3 کلومیٹر چلا تھا کہ اچانک بارش ہونے لگی. کہا میرے پاؤں گارے میں بھر گئے، چلا نہیں جا رہا تھا، جوتے ٹوٹ گئے. مسلسل چلتا رہا، और रो भी रहा था कि परवरदिगारा किस तरह मैं पहुंचाऊंगा माँ बाप को। कहा जैसे ही मैं हर पहुंचा मैंने गधे को बांधा, वालिद को उतार के फौरन अंदर लेके गया, वालदा को उतारा पहले और फिर वालिद को लेके गया। कहा मैंने कहा कि मैं आराम कर लूं, मैं थक गया हूं। फिर सोचा कि नहीं, हुसैन की बारगाह में आया हूं, जिस हुसैन की बारगाह में आया हूं बहने शाम से चल के आई थी, लेकिन फिर भी पहले मौला की बारगाह में गई थी। कहा मैं फौरन उसी हालत के अंदर, खस्तगी के अंदर फौरन दौड़ता हुआ गया, जरी पे दोनों हाथ रखे, कांपता हुआ मैंने कहा सलाम अलैका या अब्दुल्लाह। जैसे मैंने कहा ना सलाम अलैका या अब्दुल्लाह तो जरिए मुकद्दस से आवाज आई वालेका सलाम। तो उस दिन से आज तक हर शब जुमा जब भी आता हूं मौला मुझे जवाब देते हैं मेरे बेटे तुझे सलाम हो। कि तू अपने माँ बाप को जिस तरह से अदब व आदाब करना चाहिए ना माँ बाप के सामने, कभी उफ तक ना कहो। अभी अजीजाने गिरामी, मेरा कोई भी भाई, मेरा कोई भी बच्चा कभी इस तरह से माँ बाप की बेहरमती नहीं करेगा। सुनेंगे, अब जुमले मैं पेश करना चाहूंगा। मैदान करबला के अंदर एक माँ है जिसे जनाबे लैला कहा जाता है। सैयद मुर्तजा बुरकई ने और सहाबे रहमत में इतनी दलीलें दी हैं कि जनाबे लैला करबला में छी, इसलिए मैं जुमले पेश कर रहा हूं। कहा जब जनाबे अली अकबर आए ना माँ के पास तो कहा अम्मा मुझे इजाजत दीजिए, मैं बाबा पे कुर्बान होना चाहता हूं। आपने देखा है माएं हमेशा कहती रहती हैं मेरे लाल मैं तुझ पे कुर्बान, और अगर कोई बेटा मां से आके कहे आचन जुमले जनाबे अली अकबर के मुताले सुनिएगा। कहा मादरे गिरामी मुझे इजाजत दीजिए, पहले बाबा के पास गए थे, बाबा से इजाजत ली आए जनाबे जैनब के पास, उनके पास, उसके बाद जनाबे लैला के पास आए। कहा मादरे गिरामी इजाजत दे दीजिए। कहा बेटा मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती, बेटा परदेश भी है, बुढ़ापा भी है, और अली अकबर जैसा बेटा मरने की इजाजत मांगे तो सराहतन मना नहीं किया जनाबे लैला ने, लेकिन जनाबे लैला तड़प रही थी। कहा बेटा आपने देखा अगर बेटा जवान बेटा घर देर से पहुंचता कितनी मर्तबा मां दरवाजे पे जाती है, और अगर परदेश में करबला जैसे बियारो मददगार जहां सैयद शहदा हूं। जनाबे अकबर कहे मां मैं मरने के लिए जाना चाहता हूं। अब क्या कैफियत होगी जनाबे लैला की, आज बहुत से लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, मुझे माफ कीजिएगा, सादात गैर सादात, अगर बर्दाश्त ना कर सके मैं पेश की माजरत कर रहा हूं। आज मैं चंद सब जुमले पेश करूंगा माजरत के साथ। मैंने जब अभी इसी साल कराची में पेश किया था तो एम्बुलेंस आई थी, बहुत सी माओं को उठा के ले जाना पड़ा, मुझे माफ करेंगे, मुख्तसर करके पेश करूंगा, वादा करता हूं तफसील में नहीं जाऊंगा, जितना हो सकेगा मैं सख्त जुमले छोड़ जाऊंगा, लेकिन आज मैं पेश करना चाह रहा हूं। सुनेंगे, इजाजत नहीं जनाबे अली अकबर ने कहा अम्मा मुझे इजाजत दे दे। फिर एक जुमला कहा जब सराहतन मां ने मना नहीं ना किया था, कहा अम्मा मैं इजाजत नहीं मांगूंगा, लेकिन अम्मा मैं एक जुमला कहूं, अगर रोजे कयामत मेरी दादी जहरा ने आपसे पूछा हो कि लैला मेरा हुसैन तो मारा गया था, तूने अपने अली अकबर को रोक लिया था, मादरे गिरामी मेरी दादी जहरा को क्या जवाब दीजिएगा। जनाबे लैला ने कहा बेटा अली अकबर मैं समझ गई, तेरे बाबा का मकाम बहुत ज्यादा है। अब इजाजत मिली जनाबे अकबर को, इजाजत मिली, रिवायत के अल्फाज उस खेमे में आए जहां जनाबे सैयद सज्जाद एक चटाई पे खेमे में लेटे हुए थे, तो जनाबे अकबर ने हाथों को चूमना शुरू किया, हाथों से चूमते हुए पेशानी तक आए, जब पेशानी को चूम रहे थे ना तो आंसू बह के गिरने लगे, तो जनाबे सैयद सज्जाद ने कहा भैया अली अकबर इस तरह से मेरे बोसे दे रहे हो, कौन से मसायब आ गए कि इस तरह से मुझे चूम रहे हो। कहा कि भैया सज्जाद हमारे बाबा तने तन्हा रह गए, बते अबूना वहीदन गरीबन मजलूमन अतशाना, हमारे बाबा भूखे प्यासे हैं, तने तन्हा हैं, बड़े मजलूम है, मैं बाबा पे कुर्बान होने जा रहा। बस भी आए जनाबे सैयद सज्जाद ने कहा अगर मुझे इजाजत होती ना मैं भी बाबा पे कुर्बान हो जाता, मैं भी जिहाद करता। कहा नहीं आप वारिस इमामत हैं। बस भाई एक मरतबा मिले आए, मैं एक जुमले बहुत बुजुर्ग आलिम दीन हैं, उनका इंतकाल हो चुका, उनके जुमले पेश करना चाहता हूं कि सैयद शहदा ने जब आ रहे थे ना जनाबे अकबर आए खेमे से बाहर आए, बार बार खेमे का पर्दा उठता था गिरता था, सुना ना आपने, हमीद इब्न मुस्लिम कहता कि मैंने सिर्फ एक शहीद करबला को देखा कि जब वो खेमों के अंदर गया जब भी बाहर आना चाहता था पर्दा उठता था फिर गिर जाता था, फिर उठता था फिर गिर जाता था, यहां तक कि वो कहता मैंने खुद हुसैन से पूछा क्या बात है, क्या कभी बहनें लिपट के रोती हैं, कभी फुफियां लिपट के रोती हैं, कभी मां लिपट के रोती है। अजरकुम अल्लाह, तो जब आ गए ना बाहर
تو وہ بزرگ عالم دین کہتے تھے کہ جناب سید الشہداء نے کہا علی اکبر سات برس کے سن سے سر پہ امامہ باندھ رہے ہو، کبھی پھپھی باندھ دیا کرتی تھی، کبھی ماں دس سال میری حسرت تھی، کبھی میں بھی دس سال باندھوں گا. تو وہ بزرگ عالم دین کہتے تھے کہ جناب اکبر نے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے، کہا بابا آج اپنی حسرت کو پورا کر لیں، دیکھیں گے میری طرف کیسے جناب سید الشہداء نے امامہ باندھا. سید الشہداء امامہ باندھتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت اللہ خدا کسی کو اولاد کی آزمائش میں نہ مبتلا کرے، خدا اولاد کا امتحان نہ لے، کسی ماں سے جوان بیٹے کا امتحان نہ لے. اجرکم اللہ، بس ایک مرتبہ جناب علی اکبر کا بازو پکڑا، کا بیٹا سوار ہو جائیے، اور ایک جملہ کہا کا بیٹا علی اکبر جب تک جنگ شروع نہ ہو مجھے مڑ مڑ کے اپنا چہرہ دکھاتے رہنا. ایک مورخ نے لکھا ہے جب جناب علی اکبر کچھ آگے بڑھے نا مڑ کے دیکھا کہ میں اپنے بابا کو چہرہ دکھاؤں، دیکھا جیسے جیسے سواری تیز ہو رہی ہے ویسے ویسے حسین تیزی سے آ رہے ہیں. جناب علی اکبر سے رہا نہ گیا، کہا بابا رک جائے مت آئے میرے پیچھے. کہا علی اکبر تمہیں کیا پتا میرے کلیجے پہ کیا گزر رہی ہے، تمہارا کوئی علی اکبر جیسا بیٹا جو نہیں ہے. کہا تمہارا کوئی علی اکبر جیسا بیٹا جو نہیں ہے، بیٹا علی اکبر نہیں سمجھ سکتے. بس ایک مرتبہ اجازت لی، میدان جنگ میں گئے، میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے، میں جانتا ہوں برداشت نہیں کر رہے ہیں. ایک مرتبہ سید الشہداء نے در خیمہ پہ مقتل الحسین کے الفاظ ہیں ایک بی بی کے پاؤں دیکھے، واپس آئے کہا لیلا میں نے اپنے جد سے سنا ہے ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، لیلا علی اکبر کے لیے دعا مانگو. جناب لیلا خیمے میں گئی، اب کیسے دعا مانگی ہوگی، میں اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں. اولاد والے بیٹھے، بی بی نے اپنے بالوں کو بکھرایا، ایک مصلی بچھایا، ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کیا. جملے کے مقتل الحسین میں موجود ہے، یا راد یوسف الی یعقوب و اسماعیل الی حاجرہ، او یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، او اسماعیل کو حاجرہ سے ملانے والے، ایک مرتبہ علی اکبر کو اس کے باپ سے ملا دے، ایک مرتبہ علی اکبر کو ملا دے. اجرکم اللہ، میں تمام کر دیتا، میں تمام کر دیتا، بس بھائی اجرکم. میں ایک رو کے بعد کہوں، بعض مقاتل میں لکھا جب سر نیزوں پہ بلند تھے نا اور شام جا رہے تھے تو ایک موقع پہ حلب میں ایک بوڑھی سائی خاتون جناب اکبر کے سر کو دیکھ رہی تھی، دیکھے چلی جا رہی تھی، تو جناب لیلہ نے کہا کیا بات ہے، کیوں دیکھ رہی ہو میرے بیٹے کے سر کو، کیوں دیکھ رہی ہو اس سر کو، کون بتایا جناب لیلہ کو اب نظر نہیں لگے گی. کہا کیا بات ہے کیوں دیکھ رہی ہو سر کو، کہا میں تو سوچ رہی تھی اور اپنے خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو، اس کی ماں نے اسے نہ دیکھا ہو. اجرکم اللہ، بھائی بہت سے لوگ برداشت نہیں کر پا رہے، میں سب مختصر کر رہا ہوں، سارے جملے چھوڑ کے آخری جملے سن لیجئے. وہاں ایک مرتبہ جناب اکبر جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھے، ہر شہید کربلا نے، ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں، ہر شہید کربلا نے امام حسین کو مدد کے لیے بلایا، حتیٰ حضرت عباس نے کہا مولا مدد کو آؤ، سب نے مدد کے لیے بلایا، ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں، صرف ایک جناب علی اکبر ہے. جب حسین ابن نمیر نے نیزہ مارا، برچی کا لگنا تھا، کہا بابا میرا آخری سلام، بابا میری مدد کو مت آنا، میرے جد رسول خدا آ گئے، میرے دادا علی مرتضی آ گئے، ہذا جدی رسول اللہ یقرئک السلام. کیا کہا؟ کہا میرے نانا رسول خدا آپ کو سلام کر رہے ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں ختم کر دیتا ہوں، مجھے معاف کیجئے گا. آپ نے دیکھا خلیل خدا جناب ابراہیم جب بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ رہے تھے تو آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، کیوں؟ میں دیکھ نہیں سکتا بیٹا ذبح ہوتا. لیکن فخر خلیل حسین ابن علی جب آئے جناب اکبر کے لاشے پہ کوئی پٹی نہیں باندھی، ایک مرتبہ زلجنہ سے اپنے آپ کو گرایا، آگے بڑھے، جناب اکبر کو زمین پہ دیکھا، اٹھا کے سینے سے سینے کو ملایا. جب ایک مرتبہ جناب اکبر کو سینے سے لگایا نا تو جناب اکبر نے ایک جملہ کہا تھا، بابا ظالم نے سینے میں برچھی ماری، اس کا پھل توڑ دیا، بابا میرے سینے میں بڑا درد ہے. سید الشہداء نے کہا کہ اے علی اکبر میرے ہاتھ کو اپنے اس نیزے کی انی پہ رکھ دو، مجھے اس وقت کچھ نظر نہیں آ رہا. اب میرے دل دیکھیے کہ آخری جملے پیش کر رہا ہوں، حسین نے اپنے گھٹنے زمین پہ رکھے، ایک ہاتھ جناب اکبر کے سینے پہ رکھا، دوسرا برچی پہ رکھا. میرا دل کہتا ہے نجف کا رخ کر لیا ہوگا، کہا ہوگا بابا میری مدد کو. جب برچی کو کھینچا جناب اکبر نے ایڑیاں رگڑی، میں نے ختم کر دیا، میں نے ختم کر دیا، میں نے تمام کر دیا. بہت سے لوگ برداشت نہیں کر پا رہے، مجھ سے لوگ کہہ رہے روک دو، آخری جملے پیش کر رہا ہوں. میرے دل دیکھیے گا میں نے ختم کر دیا. بس بھائی ایک مرتبہ کربلا کی زمین پہ سلسلہ آنے لگا، امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اما کیا بات ہے، یہ بیویاں خیمے سے باہر کیوں گئی ہیں؟ کہا بیٹا سجاد میں نہیں بتا سکتی، خیمے کا پردہ ہٹاتی ہوں، آپ خود دیکھ لے. امام سجاد کہتے میں نے دیکھا میرا بوڑھا با ایک لاشے پہ جھکا ہوا تھا، ہاتھوں میں لاشا. جب ایک مرتبہ مقتل سے چلے، میں نے تمام کر دیا، بس میں برداشت نہیں کرتا. اجرکم اللہ اجرکم، آخری جملے پیش کر رہا ہوں. میں نے کہا تھا ماں کے متعلق پیش کروں گا، جب لاشا لائے کہا فضا اکبر کی ماں سے کہو ودا کر لے. سنے گے آخری جملے، جب ساری بیویاں آ گئی جناب لیلہ نہیں آئے، کہا فضا جناب امام حسین نے کہا فضا اکبر کی ماں سے کہو بیٹے سے ودا کر لے. جناب فضا کہتی ہے میں اس خیمے میں گئی جہاں جناب لیلہ تھی، میں نے کیا دیکھا، لیلہ کبھی خیمے کے اس طرف گرتی ہے کبھی اس طرف گرتی ہے. میں نے کہا لیلہ کیا بات ہے کیوں نہیں آتی؟ کہا فضا مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آ رہا، میرا ہاتھ پکڑو.
يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بس بھئی بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی تھی، صرف ایک جملہ کہوں گا. پروردگارا معالی ستین میں آیت اللہ شیخ محمد مہدی مازندرانی نے لکھا ہے کہ جب جناب لیلہ کو رہائی مل گئی نا اور واپس مدینہ چلی گئی تو صرف 6 مہینے زندہ رہی ہے، اسیری کے بعد صرف 6 مہینے زندہ رہی. آیت اللہ مازندرانی معالی ستین میں لکھا، دل نمبر 2 میں کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں بی بی کا بس صرف ایک معمول تھا، صبح ہوتی تھی رونے لگتی تھی اور ایک جملہ تو ہراتی رہتی تھی، کیا کہتی تھی، والی اکبر والی اکبر. کا جو بھی مدینے میں آتا تھا پوچھتا ضرور تھا یہ کون ہے جس کی اتنی آواز آ رہی ہے، کہا یہ علی اکبر کی ماں. پروردگارا 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 مؤمنین کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو سلامت رکھ. یہ ابھی تک برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، میں دوبارہ ایک سوال کروں جو میں ہر سال ایک سوال کرتا ہوں،
آپ نے صرف مصائب سنے ہیں نا، آپ نے لاشیں دیکھے تو نہیں ہیں. اب پوچھے اس ماں کے دل سے جس نے میدان کربلا میں ماتم حسین